نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. درس و تدریس کے آداب میں سے انشاء اللہ تعالیٰ ہم اگلا لیسن کریں گے. ابھی تک جو موسٹلی دیکھا تھا وہ یہی تھا کہ کسی سے جو کتاب لی ادھار تو اس کو کیسے دیکھیں گے, تو آج ہم تھوڑا سا لکھنے پہ بات ہوگی. پہلے بکس کی تھی اور اب لکھنے کی. پیج 115 سے شروع کرتے ہیں. پانچواں پوائنٹ تھا کتابوں کی حفاظت کے بارے میں. علوم شرعیہ, جیسے شریعت ہوتی ہے نا, تو شرعیہ, علوم شرعیہ میں سے کچھ لکھنا ہو تو بہتر ہے کہ باوضو ہو, قبلہ رخ ہو, صاف پاکیزہ بدن اور پاکیزہ لباس کے ساتھ ہو. ہر لکھائی اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو, پھر اللہ تعالیٰ کی تحمید کرے یعنی الحمدللہ. اس کے بعد سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود ہو. اس طرح کتاب کے اختتام یا باہر یا ہر حصے کی تکمیل پر الحمدللہ لکھا جائے. سبحان اللہ, کتنے اچھے پوائنٹس ہیں. ہم ان چیزوں کے بغیر جب فائدہ اٹھاتے ہیں تو پورا نہیں اٹھا پاتے نا. کتنی باتیں پتہ چلی. مثلا آپ دیکھیے کہ وضو کی بات عموماً قرآن پاک پڑھنے تک تو لوگ کرتے ہی ہیں اور ان کی عادت ہوتی ہے, لیکن اس سے بڑھ کے نہیں, فرض نہیں ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ آپ کیسے زیادہ حاصل کریں, گیٹ مور فرام یور لرننگ اور ریڈنگ اور بکس کے ساتھ کس طریقے سے آپ کا یہ معاملہ ہوگا. پھر اس طرح آپ دیکھیں قبلہ رخ ہونا پاسبل ہو. اور اس کی پریکٹیکل ٹپ آپ کو دے سکتی ہوں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا کسی بھی جگہ, تو اپنی کوئی بھی بک جو آپ کو اس کے بعد تھوڑی سی پڑھنی ہوتی ہے اس کو پاس رکھ لیا کریں. یعنی مجھے سب سے اچھا لگتا ہے یہ بات کہ اگر نماز کے بعد تھوڑی دیر اگر وہیں بیٹھے رہیں اور اس دوران پھر کوئی بھی اپنا ایک سبق دیکھ لیں, جیسے تفسیر ہے تو وہ دیکھ لی, کسی نماز میں آپ تجوید کی پریکٹس کر لیں, کسی میں آپ دعائیں یاد کر لیں, اسی طرح کسی میں اگر کوئی آپ کی کوئی دوسرا سبجیکٹ ہے تو اس کو کریں, تو وہ قدرتی طور پہ قبلہ رخ بھی ہوں گی. پہلے سے بک لے کے رکھیں. آپ کو پتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد جب ہم اسی جگہ بیٹھے رہتے ہیں تو فرشتوں کی طرف سے درود ملتا ہے, تو لہٰذا ایک وقت میں دو فائدے بھی ہو سکتے ہیں, اور پھر تیسرا فائدہ یہ ہے کہ قبلہ رخ ہونے کا اجر بھی مل جائے گا. پھر اسی طرح یہ دیکھیں کہ یہ جو بات تھی پاکیزہ لباس اور جسم, اس کا بھی سیکھنے سے بہت تعلق ہے. جتنا زیادہ ہم خود صاف ہوں گے اتنا ہی ہم اپنی کتابوں کو بھی صاف رکھیں گے. جو لوگ خود نائس ہوتے ہیں نا, ڈیسنٹ ہوتے ہیں, بہت کیئرنگ ہوتے ہیں, ان کی لکھائی بھی بہت اچھی ہوتی ہے. غلط ہو تو اس کو آہستہ آہستہ ٹھیک کر لیتے ہیں. پھر اس طرح آپ یہ دیکھیں یہ بات کتنی خوبصورت ہے کہ کتاب کے اختتام پر یا ہر حصے کی تکمیل پر الحمدللہ لکھا جائے. کیا آپ اپنے ڈیلی نوٹس کے بعد لکھتے ہیں؟ قرآن کی تفسیر جب آپ لکھتے ہوں گے تو آپ کو اس کے بعد لکھنا چاہیے. چلیے یہ اپنے لیے عمل کی بات نوٹ کرتے ہیں سبق میں سے. ہر لیسن کے بعد الحمدللہ لکھا کریں. منہ سے تو میرے تو نکلتا ہی ہے کہ شکر ایک لیسن پورا ہو گیا, لیکن کانشیسلی اگر آپ اپنے نوٹس میں اس کو لکھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ جب بھی اس لیسن کو پڑھیں گے اس کے بعد ایک تشکر کا احساس پیدا ہوگا. جس کتاب کو نقل کر رہا ہو اس کے اختتام پر کتاب کا نام لکھ کر تمل کتاب الفلانی لکھ دے, یعنی پوری ہوئی کتاب فلاں کی. اس کے کئی فائدے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس میں گرامی لکھنے کے بعد تعظیمی لفظ بھی لکھنا چاہیے. مثلا صرف لفظ اللہ نہیں لکھنا بلکہ اللہ جل جلالہ یا تعالی یا سبحانہ یا عظیم ہو, تو کوئی بھی لفظ. جیسے بعض لوگ اللہ لکھتے ہیں, بعض دفعہ بہت جلدی میں بھی نوٹس لے رہے ہوتے ہیں اور ٹائم نہیں ہوتا کہ پورے پورے لفظ لکھیں, پھر بھی یہ جرت نہیں ہوتی کہ صرف لفظ اللہ لکھ دیں, اللہ تعالیٰ ضرور لکھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی کے ساتھ درود شریف لکھنے بھی اور زبان سے پڑھنے بھی. اسلاف کرام کا طریقہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے، شاید اس کی وجہ سے آیت کریمہ صلو علیہ وسلم تسلیمہ ہے، سورۃ احزاب کی آیت 56 ہے، یہ اس میں بحث کی گنجائش ہے، مگر یہاں طوالت یعنی لمبا ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ درود شریف لکھتے وقت مخفف، مخفف کیا ہے؟ ایبریویشن۔ مخفف الفاظ سے نہیں لکھنا چاہیے، اگرچہ ایک ہی سطر میں کئی بار آ جائے، جیسا کہ بعض غیر مختات مصنفین کا طریقہ رہا ہے، مصنفین یعنی آتھرز، کہ وہ درود کی جگہ صلی سوات لام عین یا سوات لام میم، سوات لام عین میم وغیرہ لکھتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گرامی کے شان شان نہیں، بلکہ درود شریف کے پورے الفاظ لکھ دیے جائیں۔ اس سلسلے میں کثیر روایات ہیں اور اختصار کے ترک پر بھی روایات موجود ہیں۔ جی، اب دیکھیے کہ یہ ہمارے ہاں بہت ہی کامن ہے، اللہ کے نبی کے نام کے ساتھ صلی یا سواد نام یا اوپر ایک ہلکی سی سواد ڈال دیتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کریں؟ یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا۔ تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے بہترین، اور ایک ہوتی ہے بہتر، اور ایک ہوتی ہے سب سے اچھی۔ تو سب سے اچھی تو یہ ہے کہ پورا ہی لکھا جائے جب بھی لکھے، لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ صرف بیچ کی بات ہے تو جس میں اللہ کے نبی کا نام نہ آئے نا، جیسے محمد جہاں بھی آپ لکھیں تو وہاں پورا پھر لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ لیکن جہاں کہیں آپ جیسے اب یہاں بھی آئے نا آپ یا نبی پاک، تو پھر آپ جیسے بھی لکھ سکیں، لیکن وقت ہو جگہ چھوڑ دیا کریں نوٹس لیتے ہوئے، اور بعد میں بھی اس کی جگہ پھر لکھ لیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم جہاں کچھ لکھتے ہیں نا، وہ جب تک ہماری کاپیوں میں رہے گا ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ یہ کاپیاں پتہ نہیں کہاں تک جائیں گی، کون پڑھے گا، ہم قبروں میں ہوں گے، لیکن ہمارے لکھے ہوئے یہ درود ان شاء اللہ تعالیٰ اجر دیتے رہیں گے اور اس کا ثواب ملے گا۔ کسی صحابی کا نام نامی آ جائے تو رضی اللہ عنہ لکھ دیا جائے، علیہ الصلاۃ والسلام غیر نبی کے لیے لکھنا بہتر نہیں، ہاں البتہ نبی کے تابع میں لکھ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اور کسی بزرگ کا نام آ جائے تو رحمہ اللہ یا رحمت اللہ یا لہ لکھا جائے، خصوصاً آئمہ کرام کے اسمہ گرامی کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا دین ادب بھی سکھاتا ہے نا، اور جو لوگ اس ادب سے محروم ہوتے ہیں پھر وہ دین سے بھی زیادہ فائدہ نہیں اٹھاتے، علم لے لیں گے لیکن ادب نہیں لیں گے۔ میں ہمیشہ سوچتی ہوں اس چیز کو جب بھی یاد آئے یہ بات، کہ کچھ لوگ واقعی علم کی حد تک بہت پختہ ہو جاتے ہیں، بہت ان کے اندر علمی پختگی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی کام کے لیے وہ چنے نہیں جاتے۔ جب غور کر کے آپ دیکھیں نا تو اس میں ادب کی کمی ہوگی، اور ادب ایسے ہی نہیں آ جاتا کہ چلیں اب ایک دفعہ پورا سیکھ لیا پھر اس کے بعد ایک ادب کا کورس کریں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ ادب تو ایک ایک دن، ایک ایک لمحے، ایک ایک بات، ایک ایک ایکشن سے آپ کے اندر آتا ہے۔ جتنا انسان ان تمام چیزوں کا اہتمام کرے جس کو ہم نے اس کتاب میں پڑھا اور مزید پڑھ رہے ہیں، اتنا ہی آپ فیل کریں گے کہ آپ کے اندر اس چیز کی بہت زیادہ طلب بڑھے گی کہ آپ مزید آگے سیکھیں، آگے بڑھیں، آپ کے دل میں نیکیوں کا شوق آئے گا۔ اور جو ادب کے بغیر سیکھتے ہیں نا بس، وہ تو بوجھ سمجھتے ہیں، ان کو ایک ایک لمحہ مشکل لگتا ہے، ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی چبھنے لگتی ہیں، پھر ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تنقید کرنے کو بھی دل جاتا ہے، وہ اگریسو بھی ہو جاتے ہیں، کینہ بھی آنے لگتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو اس طرح نہیں لیتے جیسے کہ اس کو لینے کا حق ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ آدھے دل کے ساتھ کوئی کام پھر انسان کرتا ہے، تو ہمیشہ اپنے لیے تو بیسٹ طریقہ رکھنا چاہیے اور دوسروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، ہر ایک کو اس کا ادب دیا جائے۔ اللہ کے نبی کے لیے جو لفظ ہیں وہ صحابی کے لیے نہیں ہیں، جو صحابی کے لیے ہیں وہ بعد کے بزرگوں کے لیے نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں، یا ہم صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ عنہ جو لکھتے ہیں وہ کسی اور کے ساتھ بھی لکھیں۔ جو اللہ نے بتا دیا، جو اس کے نبی نے بتا دیا، ہم اس میں چھوٹی سی بھی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ پھر آج کیسے لوگ آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے سابقے لاحقے لگاتے ہیں، نور اللہ علی مرقدہ مغفور بطنی کسی ایک شخص کے نام کے ساتھ اتنے لاکھ کے لگے ہوتے ہیں، مرحوم کا لفظ ہم عام لگا دیتے ہیں، نہیں لگانا چاہیے اس طرح. بعض بہت اچھے اچھے لوگوں کو عادتاً ان کے منہ سے بھی نکل جاتا ہے، بکس میں بھی ہوتا ہے. دعا تو کی جا سکتی ہے کہ اللہ مرحم یا ان پہ رحم کر. اب صحابہ کرام کو جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ رضی اللہ عنہم، تو آپ کو پتہ ہے کہ رضی اللہ عنہم کیوں کہتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے، قرآن نے کہا رادیت مردیہ یا رضی اللہ عنہ و ردو ان ذالک لمن خشی یا ربا، سورت بیجینہ کی آخری آیت ہے. اللہ نے بتایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا. پھر سورہ فتح میں بھی آتا ہے، سورہ محمد کے اینڈ پہ بھی آتا ہے کہ اللہ ان سے راضی تھا، تو تبھی ہم ان کو کہتے ہیں. جیسے ابو بکر کا نام لقب صدیق ہے نا، ابو بکر صدیق، تو ہم کسی اور کو صدیق نہیں خود کہہ سکتے. بالکل اسی طرح پھر آپ دیکھیے کہ بعد کے لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ انسان کو اپنی مرضی سے اضافے نہیں کرنے چاہیے. چلیے اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں، باریک لکھائی سے اجتناب اور مناسب قلم اختیار کرنا. لکھنے میں باریک لکھنے سے اجتناب کریں. کیوں؟ کیونکہ بعد میں جب پڑھے گا نا غلطی کرے گا، پہلی بات ہے باریک ہوگا. پھر دوسری بات ہے، ایک اور بہت پریکٹیکل چیز آپ کو بتاؤں گی کہ جب ہم نوٹس لیتے ہیں نا، اس وقت ہم صرف یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سیکھ رہے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن بعض دفعہ اگر اللہ تعالیٰ بندے سے راضی رہے تو بندہ ان نوٹس کی مدد سے پھر آگے پڑھاتا بھی ہے یا دوسروں کی مدد کرتا ہے اس میں. اب جب آپ نے بہت باریک لکھا ہوتا ہے نا، تو آپ اس کو بار بار جا کے جھک جھک کے دیکھتے ہیں، پھر غلطیاں کرتے ہیں. اب جب آپ کسی کو سامنے بٹھا کے پڑھا رہے ہیں اور آپ اپنے نوٹس کو بار بار دیکھ رہے ہیں قریب سے یا بالکل ریڈنگ سٹائل کر رہے ہیں، تو اس سے مزہ نہیں آئے گا پڑھنے والے کو، آئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا. جب لکھیں تو بہت بڑا بڑا کھل، بڑا بڑے سے یہ نہیں مراد کیا وہ پورے پیج پہ ایک ہی لفظ ہو، یعنی پوری لائن کی بجائے اگر تھوڑی سی بات ہے تو مڈل میں لکھ دے جو امپورٹنٹ ہے. کچھ جملے ہوتے ہیں اس کو بیچ میں لکھنا ہوتا ہے، کچھ کو سائڈ پہ، کسی کو ایک رنگ سے، کسی کو دوسرے سے، لیکن رائٹنگ کھلی ہونی چاہیے. اس لیے کہ خط علامت ہے، اس کو خوب واضح کر کے لکھنا چاہیے. علامت مین یعنی نشانی ہوتی ہے، یا اس کو دیکھ کے پھر انسان بعد میں پڑھتا ہے. بعض بزرگ باریک خط دیکھ کر فرماتے تھے ہذا خطم من لا یوقن بالخلف من اللہ تعالی، کہ یہ وہ خط ہے کہ جس کا یقین نہیں کہ بالخلف من اللہ تعالی. تھوڑا سا اس کو مجھے ڈبل چیک کرنا تھا، مجھے موقع نہیں مل سکا، حالانکہ یہ میرے پاس تھی اس کے معنی میں. کسی بزرگ کا فرمان ہے ایسے لکھو جو ضرورت کے وقت تجھے کام دے، اور ایسا نہ لکھو جو حاجت کے وقت کوئی کام نہ دے. ضرورت کے وقت سے مراد بڑھاپا ہے، جس میں آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں. یعنی اتنا باریک نہ لکھو کہ اس کے بعد پھر تمہیں خود ہی پڑھنا مشکل ہو جب تم بوڑھے ہو جاؤ. یعنی دیکھیے کہ طالب علم جو ہے وہ دور اندیش بھی ہوتا ہے نا، کل میں اپنے نوٹ سے کیسے فائدہ اٹھا سکتی ہوں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہی اچھے نوٹس لیں. بعض علماء فرماتے ہیں قلم اتنا سخت نہ ہو جو صورت روانگی سے مانے ہو، یعنی سوئفٹ نہ ہو، آپ نرمی سے لکھ نہ سکیں، اور نہ اتنا نرم ہو کہ سیاہی جلد خشک ہو جائے. اب دیکھیے کہ یہ بہت اہم ہے، پین کا استعمال کرنا، اور اچھا پین بندے کے لکھنے میں مدد دیتا ہے. اچھا پین نہیں ہوتا نا، آپ کا نوٹس لینے کو دل نہیں چاہتا. آپ آزما لیں، خاص طور پہ تفسیر کی کلاس میں جس میں نوٹس آپ لیتے ہیں. کچھ لوگ صرف ایک ایک لفظ لکھتے ہیں، کچھ بس جملہ کوئی پسند آیا تو لکھ لیا، ان کو جو جملہ اچھا لگتا ہے وہ لکھتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں وہ پورا لکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو لگتا ہے کہ ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. آپ اپنا پین بدل کے دیکھیں، اور میں نے آپ کو شاید پہلے بھی ریکمینڈ کیا تھا کہ وہ پین ہوتے ہیں جس جیلی کی طرح ہوتے ہیں، ہوتے دیکھنے میں بال پوائنٹ ہیں لیکن لکھنے میں پین کی طرح ہوتے ہیں. تھوڑے سے مہنگے ہوتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں، اگر آپ $3 سم تھنگ کا ایک پیک آتا ہے جس میں چار پین ہوتے ہیں، تین چار رنگ ہوتے ہیں اس میں، بلیک، بلو، واٹ ایور، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی اسپیڈ لکھنے کی بدل جائے گی. میں تو جب بھی کہیں نوٹس لوں، میں کبھی بھی خراب پین سے لے نہیں سکتی، کیونکہ جب ہم بال پوائنٹ لیتے ہیں نا، یوز کرتے ہیں، تو وہ بہت ہی گندی لکھائی آتی ہے، وہ اچھی نہیں رہتی. اگر بالکل دوسرے سخت پین سے یوز کریں گے تو آپ دیکھیے کہ وہ پھر صفحہ بھی پھاڑتا ہے. نہ بہت نرم ہو کہ پھیلنے لگے انک، اور نہ بہت خشک ہو کہ پھر لکھنے میں مشکل ہو. پھر اگلی بات ہے نقل کتاب کے بعد اصل کے ساتھ ملانے اور نقطوں کو درست کرنے کے آداب. اصل کے ساتھ تقابل کر کے یا استاد کو سنا کر مشکل مقامات پر اعراب لگائے اور نقطوں کو درست کرے، تصحیح شدہ مقامات کو دوبارہ دیکھے۔ یعنی نقل کتاب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کاپی کیا، پہلے دور میں لوگ ہاتھ سے لکھتے تھے نا، کتابوں میں سے کچھ نوٹ کرنا ہوتا تھا، فوٹو کاپیز نہیں تھیں، اور عموماً کتابیں جس کی یہاں یہ بات کریں وہ عربی زبان میں تھیں جن پر اعراب نہیں لگے ہوتے، جیسے یہ آپ لوگوں کی یہ کوٹیشنز ہیں۔ تو آپ جب ایک دفعہ لکھ لیں تو پھر اس کو اوریجنل کاپی سے چیک کریں، اور کوئی اگر اعراب رک گیا یا نقطہ غلط جگہ لگا تو اس کو ٹھیک جگہ لگائیں گے۔ متن کی متن کیا ہوتا ہے، یہ ٹیکسٹ، متن کی بعض عبارت کو اگر حاشیے میں ضبط کرنے کی ضرورت ہو اور اس کی تشریح کرے، متن کے کسی نام یا ضروری عبارت کی ضرورت ہو تو اس طرح لکھے۔ مثلا لفظ خریز ہے، اس کی عبارت یوں لکھ دے، ہا محملہ، آپ تو پریشان ہو جائیں گے، ہا محملہ کے را اس کے بعد جا۔ یعنی عربی لفظوں کی، آپ کو پتا ہے کہ بعض ایسی کتابیں کہ ایک ایک لفظ کا نام ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، اور بعض تفسیریں صرف اس چیز پہ آپ کو ملتی ہیں کہ ایک ایک لفظ کی گرامیٹیکل انالیسز ہوتی ہے۔ کئی دفعہ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ آپ کی تفسیر کی کلاس میں کچھ بتاؤں، لیکن پھر میں آپ پہ رحم آ جاتا ہے اور میں چھوڑ دیتی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو لیتے لیتے اصل میسج کو ہی ذہن سے نکال دیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ایک علم ہے، اور آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ ایک ایک لفظ کیسے محفوظ ہوتا ہے۔ عام کتاب میں حروف معجمہ کے ضبط کرنے کے لیے نقطے لگائے، اور حروف محملہ کے عدم نقطے کی علامت خلال کی صورت وغیرہ میں لکھنے کی عادت رہے۔ یہ بات آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ تصحیح کے بعد کسی کلمے کی صحت میں شک کا احتمال ہو تو شک کو دور کرنے کے لیے اس کے اوپر لفظ ہا چھوٹا کر کے لکھ دیں، یعنی جہاں کوئی شک ہے کہ یہ ٹھیک ہے نہیں، ایک چھوٹا سا کوئی سائن آپ اپنے لیے کچھ بھی بنا سکتے ہیں، ٹو بی چیک، ٹی بی سی لکھ سکتے ہیں۔ اور اگر وہ صرف اصل کتاب میں غلط ہو تو متن میں ایسا ہی لکھ دے، مگر اس کے اوپر چھوٹا سا لفظ قزا لکھ کر حاشیے میں اس کی صحیح عبارت لکھ دے۔ اگر کسی کتاب میں کچھ کلمات زیادہ مذکور ہوں تو نقل میں ان کو ترک نہ کرے، بلکہ لکھنے کے بعد اس کے اوپر لا لکھ دے۔ اگر ایک کلمہ ہو اور اگر ایک سے زیادہ ہو، ایک سطر یا اس سے بھی زیادہ ہو، تو لکھنے کے بعد اوپر باریک خط لکھے یا چھوٹے چھوٹے نقطے آخر تک لکھ دے، اور شروع میں من، آخر میں الا لکھ دے۔ مطلب یہ ہے کہ من سے لے کر الا تک زائد ہے۔ اگر خود کاتب سے کوئی لفظ غلطی سے مقرر کہتے ہیں دو بار مقرر لکھا جائے تو اس کے اوپر نشان لگا دے، بلکہ دوسرے کلمے پر زائد کا نشان لکھ دے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے نہیں، اس لیے کہ پہلے جو کتابیں بھی ہوتی تھیں نا وہ ہاتھوں سے لکھی ہوتی تھی، تو ہاتھ سے لکھنے میں کہیں نہ کہیں ایرر آ جاتے تھے، اور اب تو آپ کو پتا ہے کہ جو بکس چھپتی ہیں اس کو پہلے سے ہی وہ پڑھ لیتے ہیں اور ڈبل چیک کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کے لیے انشاءاللہ آپ کو کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اس سے آپ اپنے لیے عمل لے سکتے ہیں کہ کہیں کوئی ایرر دیکھیں، کوئی کتاب میں ایسی چیز ہو جو آپ کو نہیں سمجھ آئی یا کچھ اس میں لگا کہ ڈاؤٹ ہے، تو اس کو چیک کرنے کے لیے آپ نشانی رکھ سکتے ہیں۔ آٹھواں پوائنٹ ہے تخریج یا اضافہ کرنے کے آداب۔ تخریج کس کو کہتے ہیں؟ ایکسٹریکٹ کرنا، کسی چیز سے کچھ لینا۔ تخریج ہوتا ہے نکالنا، اور اضافہ ہوتا ہے اس کا اپوزٹ، کچھ ایڈ کرنا، یعنی کچھ نکالنا یا اس میں ڈالنا۔ تخریج، حاشیے میں کچھ تخریج کا ارادہ ہو تو جس عبارت پر حاشیہ چڑھانا ہو، اب یہ حاشیہ چڑھانا کوئی غلاف چڑھانے والی چیز نہیں ہوتی، لکھنے کو کہتے ہیں۔ مثلا جیسے ایک حدیث ہے نا، انما الاعمال بالنیات، وہ حدیث ہے لیکن کوئی اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہے بات کچھ اس میں، تو وہ پھر حاشیے میں لکھی جاتی ہے، اور بارڈر میں جو خالی جگہ ہوتی ہے اس میں، اس کے اوپر نمبر یا نشان ڈال کر حاشیے میں وہی نمبر یا نشان لگا کر تخریج کرے۔ جیسے آپ لوگوں کی تفسیروں میں بھی ہوتا ہے، اگر آپ کے وساسن البیان ہو تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کی آیتیں ہوتی ہیں اوپر، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ ترجمے میں جس پوائنٹ کو انہوں نے تھوڑا الیبوریٹ کرنا ہوتا ہے نا، واضح کرنا ہوتا ہے، تو اس کو وہ نمبر ون ڈالتے ہیں، ایسے چھوٹی سی مڑا ہوا ایک کاف کی طرح کی چیز ہوتی ہے، ون ڈالتے ہیں، پھر نیچے وہی کاف ون ڈال کے تو اس کی تفسیر لکھتے ہیں۔ یہی انداز ہے یہاں جو یہ بتا رہے ہیں۔ دائیں طرف یعنی رائٹ سائڈ حاشیہ لکھنا بہتر ہے، پہلا حاشیہ سب سے اوپر لکھنا شروع کرے تاکہ بعد کی عبارت کے لیے جگہ رہ جائے. اگر اس کی ضرورت ہو حاشیہ کی عبارت کو متن کے ساتھ نہ ملائے, حاشیہ کے آخر میں سواد خا کا لفظ لکھ دے. بعض مصنفین کی عادت ہے کہ وہ متن کی عبارت کا ابتدائی لفظ جس پر حاشیہ لکھنا ہو لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی چیز آپ کے لیے بہت زیادہ نہیں ہے جس پہ ضرورت ہوگی. ہاں, اب یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کتاب پر زائد خواشی چڑھانے کے آداب. یعنی آپ نے کوئی بک لی, آپ بک پڑھ رہے تھے, دیکھ رہے تھے, آپ کو دل چاہ رہا ہے کچھ اور لکھے. جیسے یاد ہے آپ کو شروع میں یہی بک شروع کرائی تھی تو آپ کو کچھ کہا گیا تھا نا کہ اس بک کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا, کہ آپ میرے ساتھ ساتھ فالو کریں گے, کیونکہ ہم ورڈ ٹو ورڈ پڑھ رہے ہیں نا اس بک کو. لیکن جہاں کوئی ایکسٹرا بات بتاؤں تو وہ آپ انفو پیپر یا جیسے سٹکی نوٹس ہوتے ہیں اس پہ لکھ کے چپکائیں. ہوپ فلی آپ لوگ ایسے ہی کرتے ہوں گے. اب اس دور میں سٹکی نوٹس تو نہیں تھے جب یہ کتابیں لکھی گئیں, تو اب اگر بعض لوگ کتاب کے اوپر ہی ڈائریکٹ لکھنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا, اب اس کی بات ہم دیکھیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے آپ کو کتنی ہی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں نا. اپنی ذاتی کتاب کے حاشیے پر نوٹس لکھنے میں کوئی حرج نہیں, البتہ کتاب کے اصل حاشیے سے گٹ مٹ نہ ہونے پائیں. بس اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی جو کتاب ہے اور اس کے بیچ میں سائڈوں پہ پہلے ہی کچھ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, حاشیہ جو ہوتا ہے وہ جو سائڈز ہوتی ہیں نا, جو بارڈر کہہ لیں آپ حاشیے کو, اب دیکھیں کچھ لکھا ہے لیکن آپ کو استاد کچھ اور بھی بتاتے ہیں, تو اب آپ کہتے ہیں کہ سارا کچھ ایک ہی جگہ ہو جائے, تو وہاں آپ کسی دوسرے رنگ کے پین سے لکھ سکتے ہیں. جیسے عام عموماً دیکھیے کہ رائٹنگ بلیک ہوتی ہے نا بکس کی, تو پھر آپ بلو کلر سے لکھیں. ایسا نہیں لکھیں کہ آپ کا اپنا بھی بلیک ہے اور ان کا بھی بلیک ہے, تو وہ اصل حاشیہ ہی گڑبڑ ہو جائے کہ یہ ہوا کیا تھا. آخر میں سواد ہا وغیرہ نہ لکھے. بعض لوگ لفظ حاشیہ لکھ کر بعض فائدہ لکھ کر حاشیہ لکھتے ہیں. جی, بعض بکس میں آپ دیکھیں گے نا تو فوائد بھی لکھے ہوں گے. فائدہ, بعض لوگ سوچتے ہیں یہ کون سے فائدے لکھے ہوئے, لیکن فائدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو رائٹر ہے یہ اپنی طرف سے اب اس میں کچھ ایڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, مثلاً بعض دفعہ پرانی کتابوں کو کوئی پیش کرتا ہے, تفسیر ابن کثیر ہے, اب اس کو کوئی اردو میں کاپی کرتا ہے, اب اس کے اس کا حق کیا ہوتا ہے کہ اس کو لفظ بہ لفظ کرے. لیکن لکھنے والا کسی چیز کی اصلاح کرنا چاہتا ہے یا اس میں سیکنڈ اوپینین دینا چاہتا ہے یا کوئی بات ایسی ہے کہ جو اس کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی ڈفرینٹ طریقے سے ہونی چاہیے, تو پھر اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں فوائد کا لفظ لکھ دیتا ہے, یہ فائدہ ہے, اور اس کے نیچے وہ بات پھر اس کی اپنی ہوتی ہے. اور یہ اکثر کتابوں میں نیچے باریک رائٹنگ میں لکھا ہوتا ہے. انتہائی ضروری یادداشت ہو تو لکھ دے, وہ بھی اگر کتاب کی عبارت کے متعلق ہو. مثلا عبارت پر اشکال کی طرف اشارہ ہو یا کوئی رمز ہو, رمز اشارے کو کہتے ہیں. عام باتیں نہ لکھے اور اتنا زیادہ حواشی بھی نہ چڑھائے جس سے کتاب مدھم ہو جائے, یعنی اصل پڑھنی مشکل ہو جائے. اور یقین کریں بعض لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے, اپنے اتنے نوٹس لکھ لیتے ہیں باریک باریک کہ وہ بعد میں اسی کے اوپر ہی پھر پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے, اپنا لکھا ہوا بھی نہیں پڑھا جاتا. بین السطور لکھنا مناسب نہیں. بین السطور کیا, یہ دیکھے جیسے یہ آپ کی کتاب ہے نا, اس میں ایک سطر ہے نا جو اوپر دیکھے زیادہ حواشی سے شروع ہو رہی ہے اور اسے نیچے والی لائن نہیں ہے بعض اس سے شروع ہو رہی ہے. اب کوئی کہ میں اس کے بیچ میں لکھ دوں, یہ نہیں لکھنا چاہیے, یہ بہت ہی آپ کی اصل کتاب کو عجیب و غریب چیز بنا دے گا, ایک کھچڑی پک جائے گی. بین السطور لکھنا مناسب نہیں. بعض حضرات سرخ روشنائی سے بین السطور لکھتے ہیں مگر نہ لکھنا ہی بہتر ہے. یعنی اگر کسی مجبوری میں لکھنا پڑے تو کلر چینج کریں. جیسے آپ کو لفظی ترجمے کے پاروں میں لکھوایا جاتا ہے نا, تو اس میں نیچے جگہ بنی ہوتی ہے, وہاں تو آپ لکھیں گے, لیکن لکھی ہوئی آرڈنری جو بکس ہیں ان کے پیچھے پھر نہ لکھیں. ٹھیک ہے, چلیے دو پوائنٹس رہ گئے, الحمدللہ پھر یہ چیپٹر پورا ہوگا. کتاب کے ابواب فصلوں کو عام خط سے ممتاز کرنا, یہ کیا ہیں ہیڈنگز. جیسے یہی چیز جو میں اس وقت پڑھ رہی ہوں یہ ہیڈنگ ہے نا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقی لکھے ہوئے سے یہ موٹا لکھا ہوا ہے. یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب کا باب یا باب ابواب کیا ہے, یعنی چیپٹر کا نام, یا کوئی فصل, فصل اس کی آگے سب کیٹیگری ہوتی ہے, تو اس کو تھوڑا سا موٹا لکھنا چاہیے یا کلر بدل دیں. ابواب فصلوں اور دیگر عنوانات کو سرخ روشنائی سے ممتاز کرنے میں کوئی حرج نہیں. اس طرح ناموں یا مذاہب اور خاص اقوال کو عام خط سے ممتاز کرنا بھی بہتر ہے. جب ایسا کرے تو کتاب کے شروع میں ان رموز کی طرف نشاندہی کرے تاکہ اس کو گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے والے کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اگر سرخ سیاہی سے امتیاز نہ ہو سکے تو फाउंट को मोटा करके भी इम्तियाज किया जा सकता है, यानी जो पेन है लिखने का, फाउंटिंग पेन कहते थे ना उसको, तो उसको थोड़ा मोटा करें, या आज के दौर में जैसे मार्कर यूज़ कर सकते हैं आप। दो कलामों के दरमियान दायरा या कौमे से जुदा करना बेहतर है। एक ही तर्ज पर तमाम कलाम को मिलाकर लिखना अच्छा नहीं, इससे पढ़ने वाले के लिए दुश्वारी होती है, जिससे वक्त ज़ाया होने का ख़तरा होता है, और इस अंदाज़ से लिखना इंतहाई गबी शख्स का ही काम है। यानी बाज़ को पहले कोने से शुरू करते हैं, किताब के ऊपर बिल्कुल लेफ्ट जो राइट पे कॉर्नर है, और एंड तक राइट के लास्ट कॉर्नर तक एक ही स्ट्रेच में लिखते हैं, ना वो पैराग्राफ स्टाइल में लिखते हैं, ना किसी चीज़ को मोटा करते हैं, लिखते ही जाते हैं। देखने में ये लगता है कि बहुत लिखा है, लेकिन इससे फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। आपको अपने लिखे से भी फ़ायदा उठाना है तो आपको मोटी बातें अलग लिखनी होंगी, पॉइंट्स दें, नंबरिंग करें। अभी इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद आपके नोट्स लेने का स्टाइल थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आपने काफ़ी टिप्स पढ़ ली। आखिरी टॉपिक है मिटाने के आदाब। कुछ गलत हो गया, आप स्क्रैच करना है, मिटाना है, तो क्या करें? उलमा ने कहा कि खुरच कर मिटाने से स्याही से मिटाना बेहतर है, खसूसन कुतुब हदीस में खुरच कर मिटाने में तोहमत और जहालत का इम्कान ज़्यादा होता है, और वर्क के ख़राब होने का ख़तरा भी है। यानी कुछ लिखा था और आपको मिटाना पड़ा, खुरचना क्या होता है कि इस तरह उसको स्क्रब कर दिया जाए कि बिल्कुल वो लगे ना कि असल किधर था, लेकिन जब स्याही ऊपर लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें कुछ था और वो मिटा। ये जो तोहमत और जहालत का इम्कान ज़्यादा है, इससे क्या पता चलता है कि यानी कोई असल लफ्ज़ों को मिटा के ख़ुद लिख देता है तो पता ही नहीं चलेगा कि अल्लाह के नबी के लफ्ज़ क्या थे और दूसरे कौन से थे, या आपने तब्दीली की है। और जहालत का इम्कान भी इस तरह ज़्यादा हो जाता है कि फिर असल इल्म और जो आपने कुछ उसमें एडिशन किया उसमें फ़र्क नहीं रहेगा। हो सकता है कि आप ही की बात गलत हो, आप ही ठीक ना समझे हो, तो फिर उस सूरत में बेहतर है कि ऐसी चीज़ों में उसको वाइप आउट करें, वाइटो फेर दें। आज के दौर में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, और उसके बाद फिर आप अलग से उसकी इसलाह कर दें। अगर नुक्ता या आराब मिटाना हो तो खुरच कर मिटाना बेहतर है। क्यों? आप सोचिए, एक लफ्ज़ से नुक्ता मिटाना है, मसलन जैसे यही लफ्ज़ है, अब ये नुक्ता जो है इसके ऊपर से अगर आपने काफ़ का एक नुक्ता मिटाना है, अब आप देखिए इसको काले पेन से मिटाएंगे वो तो एक और बन जाएगा, वो तो ज़बर डल जाएगी, यानी एक इश्काल और एक शुबा पैदा होगा ना। तो इससे बेहतर है कि आप उसको फिर खुरच दें, जो ज़्यादा चीज़ है। उस्ताद से या असल किताब से तकाबुल करके तस्खी करने के बाद इस मुकाम पर अलामत के तौर पर अबलगा या बलगतु या बलगल अर्द या कोई और लफ्ज़ लिख दे। यानी कोई ऐसी चीज़ है, अगर कुछ सही करवाना हो तो अबलगतु का मतलब क्या होता है कि मैं पहुंच गया, या अबलगा पहुंच गया मुझको ये, यानी जो अर्ज थी, जो बात थी उसको मैंने पा लिया। बात का ख़ुलासा क्या है कि जब भी नोट्स लिए जाएं उस सिलसिले में इंसान बहुत ही मुख्तात अंदाज से और बहुत अच्छे ले, ये सोच के ले कि मुझे बाद में इससे फ़ायदा भी उठाना है, और अल्लाह ताला फिर तौफीक दे हम सबको कि हम बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल किताब करीब है इख्तिताम के, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे पढ़े में बरकत दे और हमें इनसे अमली ज़िंदगी में फ़ायदा उठाने वाला बना दे। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।